بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 41 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی سلگتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 41 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 460. مجھے اس تصور سے ہم آہنگ ہونے میں مشکل پیش آ رہی تھی. جنرل بیگ کو پاکستانی سیاست میں ایک متنازع حیثیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ مسعود کو پاکستان کے قریب لانے میں ان کا کردار یقیناً قابل ستائش ہے. آج پاکستان میں کوئی بھی اس حوالے سے بات نہیں کرتا, لیکن ایمانداری اور تاریخی حقائق اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس حقیقت کو تسلیم بھی کیا جائے اور سراہا بھی جائے. ان کے پاس وہ بصیرت اور ادراک موجود تھا کہ جو سوویت انخلا کے بعد پاکستان کی افغان حکمت عملی میں موجود نقائص کو دیکھ سکتا, اور انہوں نے اپنی جانب سے اس تباہی کے اثرات کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. انہوں نے حقیقی معنوں میں یہ کوشش بھی کی کہ پاکستان کے مسعود اور حکمت یار کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا کیا جائے. صفحہ نمبر 461. افغانستان سے واپسی کے بعد عالم صاحب نے بھی جنرل اسلم بیگ سے ملاقات کی اور ان حساس امور پر ان کی توجہ دلائی تھی. جنرل بیگ نے فوج کے سربراہ کی حیثیت سے تمام افغان رہنماؤں سے ملاقات کے بعد افغان حکمت عملی پر ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی. انہوں نے مسعود سے بھی دو مرتبہ ملاقات کی تاکہ اس کے نقطہ نظر سے بھی آگاہی حاصل کی جا سکے, اور مسعود کے موقف کی تائید کرتے ہوئے یہ اہم رپورٹ بینظیر حکومت کو عمل درآمد کے لیے پیش کر دی گئی. پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان سفارشات کو یکسر نظر انداز کر دیا, کہ جس کے بعد تمام عمل جمود کا شکار ہو گیا اور آنے والے دور میں افغان حکمت عملی مکمل تباہی کا شکار ہو گئی. شام کو مجھے ایک انجانی آواز میں ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی. یہ کال بغیر کسی آپریٹر یا تکلف کے براہ راست کی گئی تھی. دوسری جانب سے آتی آواز تحکمانہ بھی تھی اور صاف بھی. میں اسد دورانی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ مجھے کس نے آپ کو فون کرنے کا کہا ہے؟ اسلام آباد میں موسم پہلے ہی تبدیل ہو رہا تھا. سردیوں کی وہ رات تو خاص طور پر تاریخ سرد اور پرسرار تھی. بارش کا آغاز ہو چکا تھا اور سڑکیں بھی کسی حد تک ویران ہونا شروع ہو گئی تھیں. اندھیرا پھیلنے کے بعد کچھ دیر بعد ایک سیاہ گاڑی مہمان خانے کے دروازے پر آ کر رکی. ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر ایک شخص بیٹھا تھا. وہ کہ دونوں سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے, لیکن انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ مجھے تنہا آنے کے لیے کہا گیا, اور میں خاموشی سے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا. فضا میں ایک غیر حقیقی سی سنسنی خیزی پیدا ہو چکی تھی. اب میرا ڈی آئی جی ایس آئی سے ملاقات کا وقت آ چکا تھا. ممکنہ طور پر تعاقب کرتی ہوئی کسی گاڑی کو چکمہ دینے کے لیے کسی قریباً آدھ گھنٹے تک سڑکوں اور گلیوں کے درمیان عجیب و غریب انداز سے گاڑی چلانے کے بعد ہم ایک گھر میں داخل ہوئے جو ایک ایسے علاقے میں واقع تھا کہ جس سے میں واقف نہیں تھا. میں نے اپنے آپ کو پاکستانی خفیہ اداروں کی سب سے طاقتور شخصیت کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. میں جانتا تھا یہ میرے لیے ایک کڑی آزمائش کا لمحہ ہے. اگر میں یہاں ناکام ہو جاتا ہوں تو پاکستان کی افغان حکمت عملی تباہی کا شکار ہو جائے گی. اب پاکستان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا, اور قسمت مجھے یہ موقع دے رہی تھی کہ میں اپنا مقدمہ براہ راست اس شخص کے سامنے پیش کروں کہ جس کے ہاتھ میں پاکستان کی دفاع اور سلامتی کی کنجی تھی. صفحہ نمبر 462. میں نے چند لمبے سانس بھرے اور پھر ایک عجیب سا سکون میرے روح میں اترنا شروع ہو گیا تھا. میں اس سے ملاقات کے لیے تیار تھا. میرے چند منٹ بعد ایک شاندار مہمان خانے میں انتظار کرنے کے بعد ایک دبلا پتلا چاکو چوبن درمیانی عمر کا مسکراتا ہوا شخص کمرے میں آیا, کہ جسے میں نے بجا طور پر جنرل اصل دورانی سمجھا. اب میں قدرے اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ ایک اور افسر بھی اس ملاقات میں شامل ہوا، لیکن اس نے ہماری بات چیت میں کوئی دخل نہ دیا، بس خاموشی سے نکات لکھتا رہا۔ ہم فوراً ہی اصل نقطے کی طرف آ گئے۔ اب میں مضبوط، پرسکون اور پر اعتماد تھا۔ تفکرات، اضطراب اور گھبراہٹ غائب ہو چکے تھے۔ ہم نے قریباً 2.5 گھنٹے تک بات کی۔ وہ لوگ کہ جو ڈی آئی جی ایس آئی کے کام کرنے کے انداز سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ ملک کے سب سے طاقتور اور مصروف ترین شخص کے لیے اتنا وقت نکالنا کس قدر مشکل کام ہے، خاص طور پر اپنے گھر کے ذاتی وقت میں، رات کے اس پہر میں۔ یہ صرف شاذ و نادر انہی مواقع پر کیا جاتا ہے کہ جب متعلقہ معاملات حساس اور فوری نوعیت کے ہوں اور انہیں اس قابل سمجھا جائے کہ اس قدر وقت اور توجہ دی جائے۔ یہ سرد رات بھی ایک ایسا ہی موقع تھی۔ انہوں نے میرے سفر اور مشاہدات کے ہر پہلو پر تفتیش اور سوالات کیے۔ انہوں نے شمال میں جاری جنگ پر میرے خیالات معلوم کیے اور میرے علم اور ساکھ کو پرکھنے کے لیے مجھ سے سنجیدہ نوعیت کے مشکل سوالات پوچھے۔ یقینی طور پر وہ مکمل تیاری سے آئے تھے اور انہیں میرے پس منظر اور ذات کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ گفتگو مزید گہری ہونا شروع ہو گئی۔ دوستانہ مسکراتے ہوئے ڈی آئی جی ایس آئی کی جگہ خفیہ ایجنسی کے ایک جارحانہ، مضبوط اور سخت کمانڈر نے لے لی تھی۔ وہ واضح طور پر اپنے غلط ثابت ہونے پر سٹ پٹائے ہوئے تھے۔ میرے تجزیات اور مشاہدات نے ان کے لیے ایک بحران کھڑا کر دیا تھا اور وہ حکمت یار کی حمایت اور مسعود کی مخالفت کے اپنے موقف کے دفاع کے لیے کوئی پائیدار دلیل نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسعود نے کابل پر تن تنہا قبضہ کرنے کی سکت ہے، نہ ہی وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار تھے کہ حکمت یار کابل کی دوڑ میں مسعود سے بہت پیچھے ہے۔ ان کے منصوبے کے مطابق مسعود کا اس کے علاوہ کوئی کردار نہ تھا، وہ شارہ سالان کو بند کر دیتا تاکہ حکمت یار فاتحانہ انداز میں جنوب سے کابل میں داخل ہو سکتا۔ میرے دلائل ان کے موقف کی نفی کر رہے تھے اور انہیں بھی معلوم تھا کہ میں درست کہہ رہا ہوں۔ ان کے طرز کلام سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ میری باتوں سے چڑ کر غصے میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اب اس شخص سے بالکل مختلف تھے کہ جس سے میری یہاں آمد پر ملاقات ہوئی تھی۔ صفحہ نمبر 463۔ یہاں میں اس ملاقات میں ہونے والی پیش رفت کا نچوڑ بیان کرنا چاہوں گا۔ میں، جناب مسعود شمال سے کابل پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے، اگر وہ میری مدد کے بغیر ایسا کر لیتا ہے تو پھر وہ کبھی ہماری بات نہیں سنے گا۔ اسد درانی، نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ حکمت یار جنوب سے کابل پر قبضہ کرے گا، مسعود کو صرف شارہ سالانگ ہی بند کرنی چاہیے۔ میں، جناب وہ ایسا کیوں کرے؟ جب وہ کابل پر شمال سے قبضہ کر سکتا ہے تو وہ ہماری بات کیوں سنے گا؟ اسد درانی، یہ وہ منصوبہ ہے جو ہم نے اس کے لیے بنایا تھا، ہمارے لیے اس کا اور کوئی کردار نہیں۔ میں، جناب اگر وہ کابل پر قبضہ کر لیتا ہے تو ہم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ اسد درانی، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں، جناب پھر کم از کم اس موسم سرما میں اس کی امداد اور رقم ہی جاری کر دیجئے، اسے اس کی اشد ضرورت ہے، اور اگر ہم اس تک یہ رسد ابھی نہیں پہنچاتے تو برف باری سے راستے اگلے سال تک کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اسد درانی، میں نے اس سے کسی امداد کا وعدہ نہیں کیا۔ میں، جناب وہ پیسے اور امداد کے جس کا وعدہ جنرل بیگ نے اس سے کیا تھا۔ اسد درانی، پھر جنرل بیگ سے کہیں کہ وہ اسے پیسے دے، میں نہیں دے سکتا۔ سراسنگی نے مجھے اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا، کیونکہ یہ گفتگو اب ایک تباہ کن انجام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ میں سکتے میں تھا اور میری زبان گونگ ہو گئی، اور جلد ہی انہوں نے گفتگو ختم کرتے ہوئے مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد جب تک وہ ڈی آئی جی ایس آئی رہے، میری کبھی ان سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ صفحہ نمبر 464۔ اب تک مجھے جنرل اسلام آباد میں قریباً 4 ہفتے تک ہو چکے تھے اور میں نے درجنوں اعلی ترین پالیسی سازوں، تجزیہ کاروں اور آئی ایس آئی کے ان افسران سے ملاقات بھی کی جو براہ راست میدان عمل میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ میں نے انہیں نہایت محب وطن اور قابل پایا، اور وہ بھی افغانستان کی صورتحال پر انتہائی فکر مند تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی مسعود سے کوئی ذاتی عناد نہ تھا، اور اب میری بات سننے کے بعد انہوں نے میری اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تھا اور حکمت یار کی جانب خطرناک حد تک جھکاؤ کی۔ اپنی غیر متوازن حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ جنرل سرفراز، جنرل جمشید ایاز اور دوسرے افسران کے جن سے میں نے ملاقات کی، وہ افغان جہاد کے مقاصد سے بھی مخلص بھی تھے اور ہمدرد بھی، اور حکمت عملی میں تبدیلی کے لیے تیار بھی نظر آئے۔ لیکن بات آ کر ٹھہرتی تھی جنرل اسد درانی پر۔ اس ادارے میں ڈی آئی جی کے پاس ہی حتمی اختیار ہوتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس ڈی آئی جی کے دل میں مسعود کے خلاف یا تو کوئی ذاتی اناد ہے، یا پھر وہ بیرونی طاقتوں کی ایما پر کچھ اور ہی مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ یقیناً ایک دورانی پشتون تھے، لیکن ان کے اس قدر مسعود مخالف ہونے کی وجہ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پاکستان میں یقیناً ایک مضبوط پشتون لابی موجود تھی کہ جو مسعود کو پاکستان سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جنرل اسد درانی ایسے کسی تعصب سے متاثر تھے۔ وہ ایک جدت پسند مغربی طرز زندگی رکھنے والے شخص تھے کہ جنہیں امریکہ کے کافی قریب سمجھا جاتا تھا۔ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس سے پاکستان کے مفاد کو شدید ضرب پہنچی، اور وہ بھی اس حد تک کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان آج بھی زخم خوردہ ہے۔ ان کے فیصلے مسعود کے خلاف ان کے ذاتی اناد کی نسبت اس زمانے کی امریکی حکمت عملی سے زیادہ ہم آہنگ تھے۔ امریکی افغانستان میں استحکام یا پاکستان کی حامی مجاہدین حکومت کا قیام نہیں چاہتے تھے۔ اس سے پیشتر انہوں نے سن 1988 میں جنیج حکومت کو متنازع جنیوا معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا تھا کہ جس نے بنیادی طور پر پورے افغان جہاد کا ہی سودا کر دیا تھا۔ افغانستان کا محاذ جنگ پاکستان کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ امریکی تو پہلے ہی افغانستان کو ترک کر چکے تھے، سوویت یونین کو بھی شکست ہو چکی تھی، چین بہرحال پاکستان کا حمایتی تھا، بھارت کی افغانستان میں کوئی موجودگی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ نجیب اللہ کی لڑکھڑاتی ہوئی حکومت کی حمایت کرے، اور پورے افغانستان کا میدان کھلا پڑا تھا کہ پاکستان وہاں ملوث ہو کر خطے کے جغرافیائی اور سیاسی منظرنامے کو اثر نو ترتیب دے۔ ایسے میں ہمیں کوئی روکنے والا نہ تھا، ہماری تقدیر ہمارے ہاتھوں میں تھی۔ اگر ہم چاہتے تو چند ہفتوں میں ہی یہ کام کر گزرتے، لیکن اس اہم اور نازک ترین موڑ پر بے نظیر اور اس کے تانیات کردہ جنرل اسد درانی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ صفحہ نمبر 465۔ سن 1990 کی دہائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا۔ یکے بعد دیگرے آنے والے خائن سیاسی حکومتوں نے آئی ایس آئی کو اپنا کھلونا بنا کر رکھ دیا۔ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے بجائے وہ اس مرکزی خفیہ ادارے کو ذاتی سیاسی طاقت بڑھانے کے لیے بے رحمی سے استعمال کیا گیا۔ جہاں ملک کو نقصان ہوا وہاں آئی ایس آئی بھی اس تباہی سے دوچار ہوئی، اور نتیجن پاکستان کو افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم آج بھی ان غلطیوں کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں کہ جو دہائیاں قبل سرزد ہوئی تھیں، اور جو کچھ جنرل درانی نے کیا اسے مجرمانہ غفلت یا اجتہادی غلطی سے بھی تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کے پاس گیا تھا، انہیں سمجھایا تھا اور ان پر ثابت کیا تھا کہ مسعود کو اپنے ساتھ رکھنا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ کوئی بھی صاحب عقل فرد اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کا آئی ایس آئی کا ڈی آئی جی ہونا ضروری نہیں تھا، یہ تو عام فہم بات تھی۔ اپنے ماتحت افسران کی کوششوں اور جنرل اسد بیگ کے دباؤ کے باوجود جنرل درانی نے اپنی بساط سے بڑھ کر ہر اس کوشش کو ناکام بنا دیا کہ جو مسعود اور حکمت یار کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتی، یا جو افغان جہاد کے اس اہم موڑ پر پاکستان اور مسعود کے درمیان اعتماد کے فقدان کو ختم کر سکتی تھی۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ پاکستان کے ساتھ غداری تھی، اور میرا یقین ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا۔ اسلام آباد میں ہماری مہم تباہ کن حد تک ناکامی سے دوچار ہو چکی تھی۔ مسعود کو رسد نہ پہنچ سکی، اور برباری نے سن 1992 کے موسم بہار تک کے لیے راستہ بند کر دیا۔ دل شکستہ اور مایوس میں کراچی واپس پہنچا، اور پھر اپنی جائے پیدائش کو مستقل چھوڑ کر راولپنڈی کی جانب ہجرت کرنے کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گیا۔ افغان جہاد ایک مایوس کن انجام کی جانب بڑھ رہا تھا، اور اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا کہ میں اپنے خاندان کو وقت دیتے ہوئے ایک نئی زندگی کا آغاز کروں۔ گزشتہ 6 برس میں نے نہ تو کوئی مستقبل کی منصوبہ بندی کی تھی، اور نہ ہی کوئی کاروبار یا ملازمت، بلکہ افغانستان کے ویرانوں میں دیوانہ وار اپنے جنون اور خوابوں کا پیچھا کرتا رہا تھا۔ اب میں کچھ تنہائی اور خلوت چاہتا تھا۔ کراچی اس زمانے میں فسادات کے باعث ایک بے سکون شہر بن گیا تھا، اور میں نے اس کے مقابلے میں پاک فوج کے مرکزی ہیڈ کوارٹر والے چھوٹے سے شہر راولپنڈی میں رہنے کو ترجیح دی۔ یہ اسلام آباد سے قریب بھی تھا، اور مجھے یہ موقع بھی دیتا کہ میں کچھ آخری سر توڑ کوششیں کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے پاکستان کی بچی کچی افغان حکمت عملی کو سنبھالا دے سکوں۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا، میں ابھی تک افغانستان، مسعود اور آئی ایس آئی سے نا امید نہیں ہوا تھا، لیکن پہلے مجھے شدید مالی مشکلات کے باوجود اپنے شہر سے ہجرت کرنا تھی، اور اب یہی میرے لیے سب سے بڑا اور اولین امتحان تھا۔ صفحہ نمبر 466۔ فی الحال مجھے مسعود اور پاکستان کو قسمت کے رحم و کرم پر ہی چھوڑنا پڑا۔ ایک ناقابل یقین پیش رفت میں مسعود نے پاکستان کی مدد کے بغیر ہی سن 1992 کے موسم بہار میں کابل کو فتح کر لیا۔ سن 1991 کے موسم سرما میں اس نے کابل کو رسد اور ایندھن کی فراہمی مکمل طور پر منقطع کر دی، اور دوستم کو بھی وفاداریاں تبدیل کرنے پر راضی کر لیا تھا، کہ جس کے اب اپنے بھی نجیب اللہ کی گرتی ہوئی حکومت سے کئی اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ دوستم کی غداری کے نتیجے میں کابل کا شمالی دفاعی حصار منہدم ہو گیا، اور مسعود کے مسلح مجاہرین بڑی تعداد اور قوت کے ساتھ کابل میں تیزی سے داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس اچانک یلغار نے نجیب اللہ اس قدر بھوکلایا کہ اسے بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکا، اور وہ صرف اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں عارضی پناہ ہی لے سکا۔ دنیا بھی حیرت زدہ رہ گئی، اور جلد ہی استاد ربانی کو صدر اور مسعود کو وزیر دفاع کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ کابل شہر اب مسعود، دوستم اور ہزارہ کی ملیشیا فوجوں میں تقسیم ہو چکا تھا، کہ جن میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے علاقوں پر قبضہ جمایا ہوا تھا، اور مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے باہم نبرد آزما بھی تھے۔ حکمت یار کبھی بھی کابل میں داخل نہ ہو سکا، اور جنوب سے کابل پر حملوں ہی پر اکتفا کرتا رہا، مگر ہر مرتبہ ناکام ہوا۔ میں اس وقت کراچی میں تھا، اور ان تبدیلیوں کو حسرت اور اضطراب سے دیکھ رہا تھا۔ میرے بدترین ڈراؤنے خواب اب خوفناک آسیبوں کا روپ دھا رہے تھے۔ جون سن 1992 میں میں بالآخر راولپنڈی میں منتقل ہو گیا، اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اگرچہ میرے قلب و روح میں اب بھی افغانستان میں ہی تھے، اب یہ صرف صاف ظاہر تھا کہ پاکستان خود بھی اس ناقابل یقین تبدیلیوں سے حیرت زدہ ہے۔ وہ تجزیات اور اندازے کہ جو میں نے چند ہی ماہ قبل آئی ایس آئی اور جنرل دورانی تک پہنچائے تھے، ہو بہو درست ثابت ہوئے تھے۔ مسعود نے کابل کی دوڑ میں حکمت یار کو شکست دے دی تھی۔ پاکستان کے مسعود کے ساتھ کوئی تعلقات نہ تھے، اور اب پاکستان تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے زمینی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حکمت یار اس سارے کھیل میں پیچھے رہ جانے پر پیچ و تاب کھا رہا تھا، اور اب اس کھیل کے آخری دور میں پاکستان کے لیے ایک بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ پوری افغانستان افغان حکمت عملی درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تباہی کی جس سے میں پاکستان کو بچانا چاہتا تھا رونما ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی میرے وجود میں کچھ تھا کہ جو اتنی آسانی سے ہار ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 467۔ 1992 के मौसम खिजा में मैं एक मरतबा फिर मुस्तरिब था। मैंने जनरल जमशेद अयाज से राबता किया कि जो अब भी ISI से आई में ही थे, और उन्हें मजीद एक मरतबा फिर पेशकश की कि मैं मसूद के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए काबुल जाने को तैयार हूँ। ISI अब एक मुश्किल सूरत हाल में थी और वो इस पेशकश को ठुकराने की मुतहमल ना हो सकती थी। मैंने बैरिस्टर समीम खान को भी इस मुहिम पर अपने साथ जाने की दावत दे डाली। जनरल जमशेद भी इस मकसद के साथ मुखलिस थे और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन पर अपने बड़े भाई का दबाव भी था कि जिन्हें वो इनकार नहीं कर सकते थे। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने DIG SI से इजाजत ली या नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे काबुल जाने के इंतजाम जरूर कर दिए। अब तक जनरल असद दुरानी की जगह जनरल जावेद नासिर नए DIG ISI बन चुके थे। अगरचे जनरल जावेद नासिर बिल्कुल ही मुतजाद नजरियात और मजहबी ख्यालात के हामिल थे, लेकिन दोनों ने ही अफगान जिहाद के मामले में पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुंचाने में यकसा किरदार अदा किया। मैंने जनरल जावेद नासिर से उनके DIG SI बनने से कई माह पहले शुमाली अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगों की सफाई के हवाले से मुमकिन कोशिशों पर बातचीत करने के लिए मुलाकात की थी, लेकिन अफगान जिहाद के खिलाफ उनके जहर आलूद अंदाज और नफरत ने मुझे शिष्टर करके रख दिया। जनरल जावेद नासिर का ताल्लुक तबलीगी जमात से था और एक शदीद कदामत पसंद मजहबी जमात के जो दरअसल अफगान जिहाद के खिलाफ थी। जावेद नासिर खुद भी अफगान जिहाद और इसके रहनुमाओं के बारे में निहायत सख्त ख्यालात रखते और उन्हें इसकी हसास नोयत और पेचीदा तारीखी या नस्ली इख्तलाफात की कतन कोई खबर ना थी। ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मुफादात के लिए एक और शदीद धचका था कि इन्हें तारीख के इस नाजुक मोड़ पर DIG SI बना दिया गया। इसके एक के बाद एक हिमाकत ने पाकिस्तान को बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ लिया। एक छोटी सी तस्वीर में जावेद नासिर की भी तस्वीर है। अगरचे जनरल नासिर ने बाद में अदालत और जराए अबलाग के सामने बहुत बुलंदोबांग दावे किए कि उनका अफगान जिहाद में कितना अहम किरदार था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो चार इंतहाई अहम तजीराती नुकात पर बुरी तरह नाकाम हुए कि जिनकी उस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत थी। सपा नंबर 468 पर जैद हामिद की एक तस्वीर है और सूरज गुरूब हो चुका है और अंधेरा छा चुका है, ये वक्त है, और जैद हामिद आंखों पर दूरबीन लगाए किसी मंजर को देखने में मसरूफ है। सफा नंबर 469। नंबर एक, वो मसूद को पाकिस्तान के करीब ना ला सके। नंबर दो, वो मसूद और हिकमतयार को एक दूसरे के करीब ना कर सके। नंबर तीन, वो हिकमतयार को काबुल में दाखिल ना करवा सके। नंबर चार, वो काबुल में एक पाकिस्तान दोस्त हुकूमत कायम न कर सके, ना ही अफगान जिहाद को पाकिस्तान के हक में किसी फायदा मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। हालांकि उस वक्त सारा अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए खुला हुआ था, काबुल हुकूमत गिर चुकी थी, मुजाहिदीन इक्तदार में थे और बाकी तमाम बैरूनी कुवतें मुल्क छोड़कर जा चुकी थी। ज्यादातर मुजाहिद रहनुमाओं के लिए किचन से कोई जाती तालुकात ना थे, वो हमेशा एक मुकम्मल अजनबी ही रहे। उनकी अफगान जिहाद और मुजाहिदीन रहनुमाओं से जाती नफरत ने भी मामलात को मजीद बिगाड़ने में अहम किरदार अदा किया। मुजाहिदीन रहनुमाओं में तो के लिए उनकी बदन बोली और लबो लहजा ही कराहत अंगेज थी, लेकिन हालात के तकाजों के मुताबिक अब पाकिस्तान की मजबूरी थी कि मसूद के साथ एक मरतबा फिर ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं, और चूंकि मैंने इस सिलसिले में अपनी रजाकाराना खदमात पेश कर दी थी, लिहाजा मुझे काबुल भेजने का फैसला किया गया। काबुल में पहले ही खाना जंगी शुरू हो चुकी थी और शहर को बाकायदा मैदान जंग करार दिया जा चुका था। مگر اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا. جو مقاصد میں نے اپنے لیے طے کیے تھے ان میں اب تک افغان جہاد اور پاکستان کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنا مسعود کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دوبارہ قائم کرتے ہوئے اس کے اعتماد کو پھر سے بحال کرنا اور پھر اسے پاکستان آنے کی دعوت دینا شامل تھا. شدید خدشات اور خطرات کے باوجود میں پر امید تھا کہ ہم ماضی کے دھوکوں اور ناکامیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس مرتبہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. قسمت نے مجھے افغانستان کو مکمل تباہی سے بچانے کا ایک موقع دیا تھا اور اب آندھی آئے یا طوفان میں اس موقع کو پوری قوت سے بروئے کار لانے کے لیے پرعزم تھا. صفحہ نمبر 468 پر زید حامد کی ایک تصویر ہے جس میں وہ ایک کرسی پر بیٹھے ایک فون کال کرنے میں مصروف ہیں. صفحہ نمبر 471 باب نمبر 22 کابل اس فساد او فساد آسیا. یہ سن 1992 کا موسم خزاں تھا کہ جب میں نے پاکستان کو اس خطرناک تباہی سے بچانے کے لیے ایک آخری سر توڑ کوشش کرنے کا فیصلہ کیا کہ جو جنگ کی آگ سے بھڑکتے اور کھولتے ہوئے افغانستان سے اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی. میرا اگلا پڑاؤ کابل تھا. بیرسٹر سمین خان بھی اس سفر میں میرے ساتھ شامل تھے اور ان کے بھائی جنرل جمشید ایاز خان نے ہمارے لیے سفر سے متعلقہ آمد و رفت اور انتظامی امور طے کر دیے تھے. پہلے ہمیں پشاور جا کر آئی ایس آئی کے اس خفیہ مہمان خانے میں قیام کرنا تھا. ایک افغان مال بردار طیارہ اگلے روز کابل جا رہا تھا اور ہمیں اسی پرواز کے ذریعے روانہ ہونے کو کہا گیا. اس سے پہلے کابل کی سیاسی اور امن عامہ کی صورتحال کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے میں اسلام آباد میں واقع افغان سفارت خانے گیا کہ جہاں افغان سفیر نے مجھے بتایا کہ اگر میں افغانستان کے لیے عام فضائی کمپنی کی پرواز لینا چاہتا ہوں تو مجھے سفر کے لیے ویزا بھی حاصل کرنا ہوگا. افغانستان کے لیے ویزے کا مطالبہ مجھے انتہائی مضحکہ خیز لگا. میں پہلے ہی افغان جہاد کے ساتھ وابستگی کے گزشتہ 7 برس کے دوران افغانستان کے سینکڑوں چکر لگا چکا تھا جبکہ 40 لاکھ کے قریب افغان مجاہدین مہاجرین اب تک پاکستان میں ہی موجود تھے اور دونوں جانب سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ بغیر کسی کاغذات کے ایک ایسی سرحد کو پار کرتے کہ جس کا کوئی عملی وجود ہی نہ تھا. اب جبکہ ہم ملک کو سوویت یونین اور اس کے اشتراکی چمچوں سے آزاد کروا چکے تھے تو محترم سفیر صاحب یہ چاہتے تھے کہ میں افغانستان کے لیے ویزا حاصل کروں. میرے لیے یہ انتہائی حد تک آمیز بھی تھا مگر میں نے پھر بھی صرف اس لیے ویزا حاصل کر لیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہوائی اڈے پر پاکستانی امیگریشن حکام یا کابل میں پاسپورٹ کا عملہ اس کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھے گا. صفحہ نمبر 472 پر زید حامد کی پاسپورٹ کی ایک تصویر بھی موجود ہے. میں ویزے اور پاسپورٹ کے بغیر گاڑی پر بھی کابل جا سکتا تھا لیکن مسعود حکمتیار اور دیگر دھڑوں کے درمیان جاری خانہ جنگی کے باعث یہ ایک انتہائی خطرناک سفر ہوتا. ان دنوں کابل کے حالات انتہائی غیر یقینی اور معاملات انتہائی بدنظمی کا شکار تھے. بہرحال جیسا کہ قسمت نے میرے لیے طے کر رکھا تھا میں اب عام فضائی کمپنی کے بجائے عسکری ہوائی جہاز کے ذریعے کابل جا رہا تھا کہ جس سے میں کم از کم پشاور کے ہوائی اڈے پر ان تمام جھمیلوں سے بچ سکتا تھا. لیکن پھر بھی میں نے پشاور میں اپنے پاسپورٹ پر مہر لگوا لی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کابل میں کیا ہونے والا ہے لہذا کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں نے پاسپورٹ اور ویزا اپنے پاس رکھ لیے. پشاور کے ہوائی اڈے پر اپنا پاسپورٹ حاصل کرتے ہوئے میں نے کابل روانگی کی تاریخ پر نظر ڈالی. وہاں 19 اکتوبر 1992 درج تھا. ہوا میں حدت آ چکی تھی اور ہم سیدھے گاڑی چلاتے ہوئے پشاور ہوائی اڈے کے ایک الگ تھلگ کونے میں کھڑے جہاز کی جانب بڑھے تو دوپہر کا چمکدار سورج ہمارے سروں پر روشن تھا. یہ ایک کسی حد تک جدید روسی ساختہ چھوٹا سا بار بردار ہوائی جہاز تھا کہ جو اپنے ساتھ افغان رہنما پیر گیلانی اور ان کے وقت کو لے کر کابل جا رہا تھا. وہ پشاور میں قائم 6 جماعتی مجاہدین اتحاد کا حصہ تھے اور اب نجیب اللہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد کابل جا رہے تھے. جہاز کے اگلے حصے میں تقریباً 10 مسافر نشستیں موجود تھیں, جبکہ پچھلی تمام جگہ صرف مال برداری کے لیے مختص تھی کہ جس میں رسد اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا. بیرسٹر سمین بزرگ تھے, لہٰذا انہیں پیر گیلانی کے ساتھ ایک نشست مل گئی, جبکہ میں باقی افغان افراد کے ساتھ پچھلے حصے میں کود کر سوار ہو گیا. ہم جہاز میں سوار واحد پاکستانی تھے, نہ تو کسی نے ہماری طرف توجہ دی اور نہ ہی ہمارے کوئی کاغذات دیکھے گئے. تھوڑی ہی دیر بعد جہاز حرکت میں آ گیا. کتاب کا پارٹ نمبر 41 یہاں پر مکمل ہوتا ہے. کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 42 میں سنیں.